حضرت اقدس محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے فارسی اشعار ہے جو شیخ العرب العجم عارف باللہ مخدوم علماء قطب دوران غوث وقت مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مدح میں اور ان سے محبت میں حضرت نے یہ اشعار فارسی میں لکھے ہیں.
عشق است ای شاه من، عشق است نی سوداگری، عشق است ای شاه من، عشق است نی سوداگری، بر تیغ چشمد سرد هم از سود از تاوابری. عشق است این شاه من، عشق است نی سوداگری، بر تیغ چشمد سرد هم از سود از تاوابری.
اے میرے شاہ یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں ہے، اے میرے شاہ یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں ہے، پس آپ کے اشارے آبرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع و نقصان سے بے نیاز ہوں.
عشق است این شاہ من، عشق است نئی سوداگری، بر تیغ چشمد سرد ہم از سود از تاوابری. اے محجبی اے محجبی نو محل قا، پیشے تو در سجدہ بوتا. اے محجبی نو محل قا، پیشے تو در سجدہ بوتا. رویت ز انوار خدا رشک بتان آدری، رویت ز انوار خدا رشک بتان آذری، بر تیغ چشمد سرد ہم از سود از تاوابری.
اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے، آپ کے تقوی کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجدہ ریز ہو گئے. انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتان خوبرو کے لیے باعث رشک ہے.
من عاشق شیدائی تو، اے در دلم سودائی تو، من عاشق شیدائی تو، اے در دلم سودائی تو، اے در دلم سودائی تو، از نرگس شہلائی تو، گاہے بسویم بنگری، از نرگس شہلائی تو، گاہے بسویم بنگری.
میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں، میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے، بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال دیجئے.
بودن بغربت بر درد، بہتر زیتا جی سلطنت. بودن بغربت بر درد، بہتر زیتا جی سلطنت. کم تر زی گردی کوچات، جاہو جلال قیصری. بودن بغربت بر درد، بہتر زیتا جی سلطنت. کم تر زی گردی کوچات، جاہو جلال قیصری.
حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے شیخ غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے، آپ کی کوچہ کی گرد بر جانا شاہانہ جاہ و جلال سے بہتر ہے۔
حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو، حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو، دہ جرعائے آتشی دہ جرعائے آتشی، ساقی بنا زی دلبری۔
اے میرے شیخ بے شک آپ کی شرابی محبت الہیہ بے حد گراں اور بہت ہی کمیاب ہے، لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجئے۔
حقا گرا صحبائے تو از لطف از مین آئے تو، دہ جرعائے آتشی ساقی بنا زی دلبری، بر تیغ چشمد سر دے ہم از سوز از تاوا بری۔ مجنون اگر دیدے ترا تائب شدے از ما سوا۔
حضرت فرماتے ہیں مجنون اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے تائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلہ سے نجات پاتا۔ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض فرماتے،
مجنون اگر دیدے ترا تائب شدے از ما سوا، مجنون اگر دیدے ترا تائب شدے از ما سوا، بر پائے تو افتان شدے وز عشق لیلا یشبری، بر پائے تو افتان شدے وز عشق لیلا یشبری۔
حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے اور حضرت شاہ برال الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اس ہر مرید کو اس شعر کا مزداق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے سامنے ایسے اپنے آپ کو مٹائے۔ ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں، یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہیں، اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہیں، آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے، یعنی واصل باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہے، جس طریقے سے آپ میری اصلاح کرے آپ جنا مجھے واصل باللہ کیجئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری شعر میں آخری سے پہلے والے شعر میں فرماتے،
این میر تو میرد باتو مردہ شدہ در دست تو، این میر تو میرد باتو مردہ شدہ در دست تو، یا دفن کن یا زندہ کن، یا دفن کن یا زندہ کن، اے جان ناز دلبری، یا دفن کن یا زندہ کن، اے جان ناز دلبری، این میر تو میرد باتو مردہ شدہ در دست تو، یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری بر تیغ چشمد سر دے ہم از سود از تاوا بری جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا ربط خفی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا ربط خفی
سلسلہ سنن پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کل مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں اور آج مسجد سے باہر آنے کی سنتیں مسجد سے باہر آنے کی سنتیں نمبر ایک بایا پیر یعنی الٹا پیر مسجد سے باہر نکالنا الٹا پیر مسجد سے باہر نکالنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا اور بھی کوئی درود شریف انسان پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نمبر چار دعا پڑھنا مثلا اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں آداب المعاشرت جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آج انشاءاللہ آداب شیخ سے پڑھ کر سناؤں گا آداب شیخ نمبر ایک اسلام اور احکام اسلام کی پابندی اور ان کی وقت اور احترام کرو اسلام اور اسلامی احکام کی پابندی اور ان کے وقت اور احترام کرو اور خصوصیت سے اس حکم اسلامی کا خاص اہتمام کرو کہ ایک کو اپنا بڑا بنا لو اس حکم اسلامی کا خاص اہتمام کرو کہ ایک کو اپنا بڑا بنا لو اس کی مطیع اور منقاد ہو کر رہو اس کی مطیع اور منقاد ہو کر رہو اور یہ کافی نہیں کہ اس کو کاغذی بڑا بنا لیا اور لمبے چوڑے القاب اور خطابات سے مزین کرا دیا اصل چیز اس کی اطاعت اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے اس کو عملی جامہ پہناؤ اصل چیز شیخ کی اطاعت اور اس کی تعلیم پر امر کرنا ہے اس کو عملی جامہ پہناؤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نا شیخ کی نقل تو ابھی کوٹدو کی سفر میں ایک صاحب آئے اعتراض کرنے والے تو انہوں نے حضرت والا دامت برکاتہم سے پوچھا کہ یہاں پر جو نا ساری مریدین شیخ کی نقل کرتے ہیں ساری مریدین شیخ کی نقل تو یہ جو نا یہ تو صحیح نہیں ہے تو حضرت والا دامت برکاتہم نے بہت ہی آسان الفاظ میں جو نا ان کو ایسا جواب دیا کہ بالکل جو نا وہ ایسا خاموش ہو گیا کہ آگے نہیں بول سکا انہوں نے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مریدین تو شیخ کی نقل کرتے لیکن مجھے یہ بتاؤ شیخ کس کی نقل کر رہا ہے شیخ کس کی نقل کر رہا ہے آخر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نقل شیخ کر رہا ہے تو حضرت نے اس کو بس مختصر جواب یہ بتاؤ شیخ جو نا کس کی نقل کر رہا ہے تو اصل چیز شیخ کی اطاعت اور اسی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے اس کو عملی جامہ پہناؤ نمبر دو غرض ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنا مصلح مقرر کرے یہ فرض ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بڑی مفتی بھی تھے امداد الفتاوی حضرت کی تصنیف غرض ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنا مصلح مقرر کرے یہ فرض ہے شرط یہ ہے کہ اپنے کو اللہ والوں کے بالکل تابع بنا دے شرط یہ ہے کہ اپنے کو اللہ والوں کے بالکل تابع بنا دے اپنے نفس کی خواہش اور رعونت کو بالائے طاق رکھ دے، اپنے کو ان کے سامنے فنا کر دے، اپنے کو ان کے سامنے فنا کر دے، جیسے وہ کہیں ویسے عمل کرے، جیسے وہ کہیں ویسے عمل کرے۔ جس طرح حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شعر میں آپ لوگوں سن لیا کہ یہ میر آپ کے ہاتھ میں مثل مردہ پرندے کے ہے، آپ دفن کرے یا جو نہ زندہ کرے، جس طریقے سے چاہے آپ واصل باللہ کرے، تو شیخ کے سامنے ایسے جو نہ انسان آپ رہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اپنے کو اللہ والوں کے بالکل تابع بنا دے، اپنے نفس کی خواہش اور رعونت کو بالائے طاق رکھ دے، اپنے کو ان کے سامنے فنا کر دے، جیسے وہ کہے ویسے عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مفتی انوار صاحب نے جو اشعار پڑھے تو بعض لوگوں کو یہ اشعار سمجھ میں نہیں آتے، تو ہمارے جو استاد نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی تھی تو انہوں نے ایسے موقع پر فرمایا کہ ارے تمہیں کیا پتا، تم نے کسی سے محبت کی ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا نا۔ تو یہ باتیں انہی کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جو محبت والے ہوں، محبت خود سکھلا دیتی ہے آداب محبت۔ جب محبت ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت والا نے فرمایا کہ مجنوں جو تھا وہ شیر کو کتے کو کہتا تھا کہ تیرے بال میں بڑے بڑے شیروں کے عوض نہ بیچوں، کتے کو، اور شیر سے مقابلہ کرا رہا ہے، کیوں؟ محبت۔ محبت ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیے حرم شریف میں، مدینہ شریف میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی اگر دیکھا جائے، اب جو حکومت سعودیہ نے محنتیں کی، اس کو خوبصورت بنا دیا، وہ اس کی 5 سٹار ہوٹلیں بنا دی، اس کو آپ ہٹا دیں تو حتیٰ کہ حضرت والے نے فرمایا کہ حرم شریف کے جو پہاڑ ہیں ان پر سبزہ بھی نہیں ہے، لیکن حرم شریف کی میری نظروں میں تم وہ بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اب ان پہاڑوں میں کیا خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں۔ اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرے جو ملکوں میں پہاڑ ہیں وہاں سبزہ لگا ہوا ہے، برف گری ہوئی ہے، لیکن ساری دنیا کا سب سے بہترین پہاڑ ایک طرف اور یہ خانہ کعبہ کا پہاڑ ایک طرف، کہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں، کیونکہ اس کو نسبت خانہ کعبہ سے ہے۔ یہی محبت ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت فرماتے ہیں ہم لگاتے ہیں، اس نے تو نہیں کہا نعوذ باللہ آپ سے برا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اسی چہرے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین چہرہ میں نے کسی کو میں نے کہیں نہیں دیکھا، محبت کی وجہ سے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ اب جن لوگوں کو پہلے شیخ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب وہی لوگ جو اللہ والے بنتے ہیں اور سلوک کا راستہ طے کرتے ہیں، اب انہی کو ان اشعاروں میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ محبت نہیں ہے، اگر محبت ہو جائے تو پھر سب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے حاضر ہوا تھا تو یہ باز لا زوال سلطنت، حضرت والا ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز ہے، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حقیقی محبت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ محبت کو فراق سے لغتن بھی مناسبت نہیں ہے، لہذا جب لفظ محبت ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اس پر یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کہ ومن ہونا یعلم ان بغض الصالحین علامت خبث الباطن، کہ یہاں سے معلوم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں ان کے لیے، لیکن فرمایا اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں ان کا دل بھائی ان کا جو یہ دل ہے یہ اس کے خبیص ہونے کی علامت ہے. علامت خبص الباطن, باطن کے خبیص ہونے کی علامت ہے. اتنا خطرناک لفظ کہہ دیا. کون ہے مفسر عظیم؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں جو کیوں ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ حدیث شریف موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جب میں کسی سے بندے, اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے, تم اس سے محبت کرو. پھر اس بندے سے حضرت جبرائیل محبت کرتے ہیں, فرشتے محبت کرتے ہیں, پھر وہ محبت دنیا میں اتاری جاتی ہے اور اہل دنیا اس اللہ والے سے محبت رکھتے ہیں. ایک جگہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ظاہری اعتبار سے نیک ہے, باطن کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. ظاہری اعتبار سے کیا مطلب کہ سر پہ ٹوپی ہے, امامہ ہے, کپڑا صلحہ جیسے ہیں, ٹخنوں سے اوپر ہے, داڑھی ہے, نماز روزہ نظر آ رہا ہے ہمیں. جو باطن میں وہ جو بھی چھپ چھپ کے کر رہا ہے اس سے واسطہ نہیں ہے. فرمایا جو ظاہری اعتبار سے بھی صالح ہے, فرماتے ہیں اس کا احترام اور اس کی عظمت واجب ہے. چاہے جائے کہ جو شخص واقعی اللہ والا ہو اس کے لیے کیسے احکامات ہوں گے. محبت کا لفظ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا اگر دونوں ہونٹ نہ ملائیں. اگر دونوں ہونٹوں میں فراق ہے تو محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا. میم جب تک دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے ادا نہیں ہوگا. حضرت والا فرماتے ہیں بڑا سے بڑا قاری آ جائے وہ محبت بغیر دونوں ہونٹ ملا کر ادا کر کے دکھائے, فرمایا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. محبت ابھی بھی میم ہی نکلے گا. تو فرمایا کہ تو محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا تو عاشق محبوب کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں جتنے بھی محبوب ہیں ان سب میں جدائی کی شان ہے, وہ ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتے. لہذا محبت حقیقی کا لغتاً صدق بھی محبت مجازی پر نہیں ہو سکتا. مثلاً اگر کسی کو بیوی سے محبت ہے تو وہ بیت الخلاء جائے گی یا نہیں, یا وہاں بھی اس کے ساتھ جاؤ گے؟ تو اتنی دیر کی جدائی تو ہوئی تو کسی کا کتنا ہی محبوب ہو مر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت ساتھ ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کر سکتے ہیں, ان کو یاد کر سکتے ہیں. رات کو بے وضو سونے کے لیے لیٹے تو بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں, کروٹ بدلیں تو ان کا نام لیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہر وقت ان کو یاد کرنے کی اجازت ہے, ہر وقت اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے. البتہ بیت الخلاء میں منع ہے کیونکہ گندی جگہ ہے, لیکن دل میں وہاں بھی دھیان رکھ سکتے ہیں. تو ایک اللہ ہی ایک ذات ہے تو کسی وقت بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی. لہذا محبت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر فانی صورتوں سے دل لگایا, بتائیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. میں بیوی کی محبت کو منع نہیں کرتا, بیوی سے محبت حلال ہے, باعث ثواب ہے, مگر بیوی کی ذات سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب رہے. اگر حلال محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب ہو گئی تو وہ حلال بھی حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے حکیم الامت نے تبتل کی یہ تفسیر کی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ کا تعلق غالب ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بال بچوں اور تجارت کو چھوڑ دو. تو جب حلال کا غلبہ حرام ہے تو حرام محبت کیسے جائز ہو جائے گی؟ تو جب حلال کا غلبہ حرام ہے تو حرام محبت کیسے جائز ہو جائے گی؟ دوستوں یہ سب نفس و شیطان کی چال ہے. اگر ہم نظر نہیں بچائیں گے تو ان کا شکار ہو جائیں گے. بد نظری سنکھیا سے بڑا زہر ہے. ایک دن بڑھئی خانقاہ میں اوپر کی منزل پر کام کر رہا تھا تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ کر نیچے آنے لگے تو لوگوں نے جلدی جلدی کھڑکیاں بند کر دی. میں نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھیں بچانے کے لیے کھڑکیاں بند کر دی تاکہ ذرے آنکھوں میں نہ گھس جائیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ حسینوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے امرت لڑکوں سے نگاہ بچاؤ تو یہاں کیوں اشکال ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کی حرام کردہ چیز سے بچنے کے لیے آنکھ کی کھڑکی کیوں بند نہیں کرتے ہو؟ بد نظری سنکھیا زہر سے بڑھ کر ہے. سنکھیا تو جان لیتا ہے اور یہ ہمارا ایمان لے لیتا ہے. میں آپ کو اپنے چشمے دید حالات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صورتوں کے عشق میں پاگل ہو رہے تھے, رات دن ان کی یاد میں اشعار کہہ رہے تھے اور ان کا نام لے کر زارو قطار رو رہے تھے. پھر میں نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ 10 سال بعد جب ان کے معشوقوں کی شکل بگڑ گئی تو اپنی لکھی ہوئی غزل پڑھتے ہوئے شرماتے تھے کہ لا حول ولا قوت, یہ صورت کیسی ہو گئی. ایک صاحب نے اپنا حال بتایا, جب میرے معشوق کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا تو میرا عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا. اب غزل خانی کی جگہ مرثیہ خانی کرتا ہوں, اس کے حسن کے قبرستان پر مرثیہ پڑھتا ہوں. اس پر میں نے فوراً ایک شعر کہا, غزل والا فرماتے ہیں, میں نے فوراً ایک شعر کہا, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اللہ والے سارے عالم سے بے نیاز ہوتے ہیں. جب معلوم ہو گیا کہ صورتوں کے جغرافیے بدل گئے ہیں تو اب اپنی محبت کی تاریخ بتاؤ. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ 20-30 سال بعد جب معشوقوں کی شکل بگڑ گئی تو عاشق اور معشوق ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا نہیں چاہتے. سارے افسانے ختم ہو گئے, بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو اس پر فدا ہوا, دنیا میں با عزت رہا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اللہ کے نام میں یہ دنیاوی مزہ کہاں سے ملے گا, اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اللہ کے نام میں یہ دنیاوی مزہ کہاں سے ملے گا, نفس دنیاوی مزہ بھی چاہتا ہے, تو میں یہی کہتا ہوں جو دنیا کے مزوں کا خالق ہے جب وہ دل میں آتے ہیں تو اپنی شان تخلیق کو الگ کر کے نہیں آتے. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی, لہذا جب وہ دل میں آتے ہیں تو حوروں کی لذت بھی لے کر آتے ہیں, حسینوں کا لطف بھی لے کر آتے ہیں, دونوں جہاں کی لذتوں کے ساتھ آتے ہیں. جو اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھ لے تو وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے, وہ غلام و صمد ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المانی میں نقل کیا ہے کہ حضرت کا بیان تو نہیں ہے, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم, اگر باہر سے کوئی ہے تو ان کے کرماڑی شہر کراچی کا ہے, وہاں پر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ابھی بیان ہوا تھا مغرب سے عشاء, چونکہ وہ جگہ دور ہے تو انشاءاللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم امید ہے انشاءاللہ مجلس میں آخر میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. تفسیر المانی میں نقل کیا ہے کہ سمد کا معنی ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب السمد سمد کا معنی کیا ہے تو فرماتے ہیں المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد, جو سارے جہاں سے مستغنی ہو اور سارا جہاں اس کا محتاج ہو. جو اللہ تعالیٰ پر مرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں گے کہ وہ سب سے بے نیاز ہو جائے گا اور دنیا پہ اس کے پاس آئے گی. فرماتے ہیں جو اللہ پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کا کر دیتے ہیں, پھر وہ محتاج نہیں ہوتا. کہ اب تک دیکھیے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم کل پرسوں فرما رہے تھے گھر میں کہ کچھ پتا نہیں چل رہا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے پیسوں کا انتظام فرما رہے ہیں, کچھ پتا نہیں چل رہا کیسے کیسے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر مر مٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسباب ہوتے ہیں. اللہ حضرت والد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہی بچے کا وجود ہوتا, آج ہی بچہ پیدا ہوتا اور آج ہی بڑا ہو کر کمانے لگ جاتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اللہ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, اللہ تعالیٰ چاہیں تو سو یاسین میں ہے کن ہو جا فیکن ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ستت ایام فرمایا 6 دنوں میں. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اسباب کے درجے میں آہستہ آہستہ فرماتے ہیں. تو میرے دو اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہی سب چیزیں انتظام فرما دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگیں, تاکہ میرے بندے مجھ سے دعا کرتے رہے. کس طرح ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, سب سے پہلے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے 400 گز کی سب سے پہلے یہ 200 گز کی جگہ لی, 200 گز وہ بھی کرائے پر, وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگ اب احباب ماشاءاللہ بڑھنا شروع ہو گئے, مشورہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو 200 گز کی جگہ کرائے پر. پھر یہ 200 گز کی وہ بھی گراؤنڈ فلور, پہلی منزل نہیں, صرف گراؤنڈ فلور تھا, پہلی منزل بھی نہیں تھی. ہر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم گورنگی ملا، لیکن جب شروع ہوا وہ کہاں سے تھا؟ ہم اللہ والوں کا آخر دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دارالعلوم، لیکن اس کے لیے کیا کیا ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب صبح ہم اٹھتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اتنا گرد و غبار ہوتا تھا، اتنا زیادہ، کیوں اس زمانے میں گورنگی شہر سے باہر تھا اور جانور جل رہے ہیں، لیکن کتنے مجاہد ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ترقیاں دے دی۔ تو 200 گز پھر جگہ کو خریدا گیا، پھر 400 گز، پھر مشورے سے سوسائٹی کے باہر گئے 600 گز پہ، 600 گز کی مسجد ہوگی، 600 گز کی خانقاہ ہوگی، غرفت السالکین ہوگا۔ پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ان کا مشورہ ہوا کہ 800 گز کی مسجد ہو جائے اور 400 گز کی غرفہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا 1200 گز کی مسجد ہو گئی اور 600 گز کا غرفہ ہو گیا، اور کیسے ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، سب کے ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کا بنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ تو جو سارے سمت کے معنی ہے، المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، جو سارے جہاں سے مستغنی ہو اور سارا جہاں اس کا محتاج ہو۔ تو جو غلام سمت بن جاتا ہے وہ پہلے حسینوں کا غلام نہیں رہتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا۔ اور فرماتے ہیں، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا تو جو دنیا بے زمین ہوتی، جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی، وہاں رہتے جہاں دودِ فغا کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ ہر صاحب نسبت کا عالم الگ ہوتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر کو جا بینی تو خون بخار کہاں، پس یقین میدا کہ آ اس چشمے ماں۔ کیا دنیا والوں، جہاں کہیں بھی تم دنیا میں خون پڑا ہوا دیکھو تو یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی ہی اللہ کی یاد میں رویا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایسی تڑپ ہے کہ میں اپنے گناہوں پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو نہیں خون کے آنسو گرا دوں۔ ہر کو جا بینی تو خون برخا کہاں، پس یقین میدا کہ آ اس چشمے ماں۔ ہر صاحب نسبت کا عالم الگ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ آتا ہے تو دنیا تو دنیا، سلطنت تو سلطنت، حوروں کی لذت اس کے دل میں آنے لگتی ہے، کیونکہ جس نے حوروں کو حسن بخشا ہے وہ جب وہ دل میں آتا ہے تو اس صفت کو بھی ساتھ لاتا ہے، وہ اپنی صفت سے الگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ والے روکش بس میں دو جہاں ہوتے ہیں۔ سارے جہاں کو خاطر میں نہیں لاتے، آسمان و زمین کو خاطر میں نہیں لاتے، سورج و چاند کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہر صاحب نسبت کا سورج الگ ہوتا ہے، چاند الگ ہوتا ہے، اس کے زمین و آسمان الگ ہوتے ہیں، اس کا عالم الگ ہوتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے عرض کیا کہ خدا کے عاشقین کا عالم الگ ہوتا ہے، اور پھر اپنا ایک مصرعہ پیش کیا، اپنا عالم الگ بناتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس پر میرا بھی ایک مصرعہ لگا لو، عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور ان کی محبت میں اپنی حرام آرزوؤں کا جو خون کرتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، اس کا عالم الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کے مزے دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، لہٰذا اللہ پر فدا ہو جاؤ، نظر بچانے میں جان کی بازی لگا دو۔ اگر شیطان کہے کہ اگر اس حسین کو نہیں دیکھو گے تو جان نکل جائے گی، تو شیطان سے کہہ دو ہم جان دینے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جان دے کر بھی یہ کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، ایسی مبارک جان کہاں ملے گی جو اللہ کے راستے میں نکلے. مخلوق کو ایزا پہنچانے والا صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. مخلوق کو ایزا پہنچانے والا صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ کے معنی ہے تو مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرے. حالانکہ فاحشہ قرآن پاک میں دوسری جگہ زنا کے معنی میں آیا ہے, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. لیکن تمام مفسرین نے اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں والذین اذا فعلوا فاحشہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں فاحشہ کے معنی ہے جن سے اللہ کے بندوں پر ظلم ہو جاتا ہے. مثلا معمولی سی خطا پر بلا وجہ بیوی کو پیٹ ڈالا اور بیچاری تکلیف کے مارے ہر کروٹ پر رو رہی ہے. تو خوب سمجھ لو جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے وہ صاحب معرفت نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کی اہلیہ محترمہ رشتے داروں سے ملنے گئی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کی اہلیہ محترمہ رشتے داروں سے ملنے گئی. جاتے ہوئے حضرت سے کہہ گئی کہ مرغی کا ڈبہ کھول دیجئے گا تاکہ مرغیاں دانہ پانی کھا لیں. بتائیے 1500 تصانیف کے مصنف کو ڈبہ یاد رہے گا؟ حضرت بھول گئے اور تفسیر بیان القرآن لکھنے بیٹھے, مگر دل میں مضامین کی آمد بند ہو گئی. سوچنے لگے کہ یا اللہ آج کیا بات ہے کہ مضمون کی آمد نہیں ہو رہی, دل پہ بے کیف ہے, یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کی ذرا سی بھی ناراضگی ہو جائے, اللہ سے غفلت ہو جائے یا مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے, اور مخلوق کے حقوق کو خدا نے اپنے حقوق میں شامل کیا ہے, مخلوق کے حقوق میں غفلت کو اللہ نے اپنے حقوق میں غفلت شمار کیا ہے. جو بیٹے کو ستاتا ہے باپ اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے. لہذا ایک قیامت تو اجتماعی آئے گی جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے تو زمین و آسمان سب گر پڑیں گے, اور ایک قیامت انفرادی آتی ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے اس کے دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے, اس کے دل کے زمین و آسمان چاند ستارے سب گر پڑتے ہیں, اس کا شامیانہ اجڑ جاتا ہے. یہ انفرادی قیامت ہے, خدا سے غفلت انفرادی قیامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ہمیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. الحدیث شریف میں آتا ہے جب ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لی تو مٹ جاتا ہے, توبہ نہیں کی پھر دوسرا گناہ کیا پھر توبہ نہیں کی. فرمایا اس طرح پورا دل پر نقطے لگ لگ کر دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. حضرت والا کا ایک شعر ہے جو ایک حدیث شریف کی شرح ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, مگس یعنی مکھی, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, مومن کے دل پر گناہ کوئی گرا سے کم نہیں. حضرت والا نے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اہل نفاق ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں ان کے دل پر گناہ ایسا ہے جیسا مکھی, اگر کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ سر ہلاتا ہے یا ہاتھ ہلاتا ہے مکھی اڑ جاتی ہے, وہ گناہ کو ایسا سمجھتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں ان کے دل پر گناہ ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ, کوئی گرا سے دم نہیں, وہ اپنے اوپر پہاڑ محسوس کرتے ہیں. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جلدی بتا دیجئے اشرف علی سے کیا خطا ہو گئی ہے, میرے دل پر منکشف کر دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں. اور بخاری شریف کی دعا مانگی, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یا اللہ مجھ پر ہدایت کا الہام کر دیجئے, جس بات سے آپ راضی ہوں اس کا الہام کر دیجئے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ دعا کرتے ہی فوراً دل میں آواز آئی حضرت کو, الہام ہوا کہ جاؤ مرغیوں کو کھول دو. حضرت جلدی سے گئے, مرغیوں کو کھولا, انہیں دانہ پانی ڈالا, واپس آئے اور بیان القرآن لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو مضامین کی آمد شروع ہو گئی. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے روتا ہے دل دل میں, تو برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, بیوی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی پتا نہیں چلتا کہ میرا شوہر یا فلاں دوست اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا ہے. بظاہر آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تو جب مرغی جیسی ادنا مخلوق کی وجہ سے مجدد کا فیض مند ہو سکتا ہے, تو ذرا ذرا سی بات پر بیویوں کو ستانے والے کا کیا حال ہوگا. تو جب مرغی جیسی ادنا مخلوق کی وجہ سے مجدد کا فیض بند ہو سکتا ہے, تو ذرا ذرا سی بات پر بیویوں کو ستانے والے کا کیا حال ہوگا. وہ بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی, اب ذرا ذرا سی بات پر منہ چڑھائے بیٹھے ہیں. مثلاً غلطی سے نمک تیز ہو گیا, بستر ٹھیک سے نہیں بچھایا, کپڑے دھونا بھول گئی, یا تولیہ صاف نہیں کیا, اب جلال چڑھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کیا بتاؤں, یہ ذکر اللہ کا اثر ہے. ارے یہ ذکر اللہ کا اثر ہے, اگر تم پر ارحم الراحمین کا ذکر کا اثر ہوتا تو رحمت للعالمین کی امتی ہو کر تم ارحم امتی بے امتی ہو جاتے, تم یعنی میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہو جاتے, تم پر شان رحمت غالب ہو جاتی. کیوں اتنا ذکر کر لیا, شیخ کو لکھو کہ میرا مزاج بگڑ رہا ہے, اعتدال سے خالی ہو رہا ہے, بات بات پر غصہ آ رہا ہے, تو شیخ ذکر میں کمی کروا دے گا. صوفی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص پر ڈنڈا اٹھائے اور کہے کہ جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں, فقیری تو صبر و تحمل کا نام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک فاحشہ عورت نے ان پر راکھ پھینک دی, مریدوں نے مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا خبردار, اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کا پیالہ پینا پڑے گا, بلکہ خدا کا شکر ادا کرو. مریدوں نے پوچھا کس بات کا شکر ادا کریں, فرمایا جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر خدا نے راکھ برسا دی. فرمایا کہ جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر خدا نے راکھ برسا دی. یہ ہیں اللہ والے جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں. مذکورہ آیت میں ذکر اللہ کی تفصیل, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اذا فعلوا فاحشة سے مراد ہے جس سے مخلوق کے حقوق میں غفلت ہو جائے, اور جس نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی تو ظلم و انفسہم اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ, وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے, جس سے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, مثلا کسی کی گھڑی چرا لی, کسی کو گھوسا مار دیا, کسی کو گالی دے دی, تو اب صرف ذکر اور تسبیح سے یہ گناہ معاف نہ ہوگا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر اول معنی میں فرماتے ہیں کہ جس نے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کی, مثلا کسی کی گھڑی چرائی ہے تو اس کی گھڑی واپس کرے, جس کو ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی تو اس سے معافی مانگے, بیوی کو کچھ کہہ دیا تو اس سے معذرت کرے کہ معاف کر دو مجھ سے خطا ہو گئی, اس کو خوش کرو, رس ملائی یا گلاب جامن اس کے منہ میں ڈالو, معافی مانگنے میں شرماؤ مت, اسے سینے سے لگا کر کہو کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا دل دکھایا ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اور اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, مثلا بد نظری کی, تو بد نظری کی معافی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے جا کر معافی مانگو کہ کل میں تمہیں بری نظر سے دیکھ رہا تھا مجھے معاف کر دو, یہ حقوق اللہ ہیں, اس کی صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ و استغفار کرو. ذکر اللہ کی پانچ تفسیریں, اس لیے یہاں ذکر اللہ کی پانچ تفسیریں ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی تو ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. اب حضرت والا فرماتے ہیں کیا مطلب کہ گناہ کر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں, فرمایا اس کا مطلب کیا ہے, فرماتے ہیں پہلی تفسیر ہے ذکروا عظمتہ ووعیدہ, جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نشانیاں چل رہی ہیں جو حضرت والا یہ فرما رہے ہیں, والذین اذا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اب یہ متقین کون ہیں؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پہلے حضرت والا کے مضمون غصے کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور جب وسعت ہوتی ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی, اللہ تعالیٰ کے کمال بھی آگے آ جاؤں, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی یا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کی, تو ذکر اللہ. پہلی تفسیر ہے ذکر عظمتہ وعیدہ, جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وعیدیں فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. دوسری تفسیر ہے ذکر عرض علیہ, اللہ کے حضور اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم جس کوٹھی میں چھپ کر گناہ کر رہے تھے, وہو معکم اینما کنتم, وہاں میں بھی تھا. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, جب شہر میں بس اسٹاپ پر سے گزرتے ہو تو لڑکیوں کے سکولوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو بد نگاہی کرتے تھے تو تمہارا تقلب فی البلاد, شہروں میں چلنا پھرنا بھی خدا دیکھ رہا تھا. اور مسواکم, جب تم اپنی قیام گاہ میں چھپ کر گناہ کر رہے تھے تو بھی خدا تمہیں یاد تو بھی خدا تمہیں دیکھ رہا تھا. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اللہ تعالیٰ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِكَ, اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. آگے فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے کون کون سے گناہ میں مبتلا تھے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور قدم سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. یہ باقاعدہ ترجمہ نہیں ہے, میں مطلب کے انداز میں بتا رہا ہوں, کیونکہ جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اس کا. تو اللہ تعالیٰ گناہ کی کس طرح, اللہ تعالیٰ جب دنیا میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان سکتے ہیں کہ ماں بال و اقوام یترشح من اعینہم الزنا, کیا حال ہوگا اس قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پہچانیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ, مجرم اپنی نشانیوں سے اور علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تم اپنی قیام گاہوں میں چھپ کر گناہ کر رہے تھے تو بھی خدا تمہیں دیکھ رہا تھا. تیسری تفسیر ہے ذکروا سوالہ بذنبہم یوم القیامہ, ان پر اللہ تعالیٰ کے سوالات کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا میں کیا اعمال کیے. چوتھی تفسیر ہے ذکروا جلالہ فہابوا, اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو یاد کرتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ذکروا جلالہ فہابوا, اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو یاد کرتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور پانچویں تفسیر ہے ذکروا جمالہ فاستحیوا, اور اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں. جو حوروں کا خالق ہے وہ خود کیسا ہوگا. اے دل ہی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازن, اے دل ہی کمر خوشتر یہاں کے کمر سازن, اے دل یہ بتا کہ چینی زیادہ میٹھی ہے, چینی کے پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کو پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے. حضرت والد صاحب نام ورکا تم فرماتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین وادیاں بنا لی ناران کاغان اور دوسرے ممالک وغیرہ میں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے ایک سفر نامے میں غالباً موریشس کہہ رہا ہوں جس میں معرف ربانی میں جس کا منظر کھینچا ہے وہاں کا, تو دنیا کی جگہیں ایسی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیسا ہوگا. حضرت والد صاحب کے حکم سے درس قرآن نے عرض کیا تھا جنت کیسی ہوگی سوچو, ایک اللہ والے نے اپنے متعلقین سے کہا کہ سوچو جنت کیسی ہوگی. اب وہ سوچ سے مراقبہ کروایا ہے, سوچو سوچو, سوچنے کے بعد کہا حضرت ہمارے ذہن میں خاکہ بن گیا ہے, کہا اور سوچو. دو تین دفعہ جب ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت بس اب ہماری سوچ اس سے زیادہ آگے نہیں جا رہی تو فرمایا جنت اس سے بھی حسین ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ولا خطرہ علی قلب بشر، کہ کسی انسان کے دل میں جنت کے بارے میں خیال بھی نہیں آ سکتا، تو اگر تمہارے دل میں خیال آ جائے تو وہ جنت کہاں ہے، جنت تو اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ ذکر و جمال، پھر جب جنت ایسی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت ہوں گے۔ ذکر و جمال ہو فستحیو، اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ جو حوروں کا خالق ہے وہ خود کیسا ہوگا، جو حسینوں کو حسن کی بھیک دیتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد حوریں بھی یاد نہ رہیں گی بلکہ حوریں ہم پر فدا ہونے لگیں گی۔ جنت میں اللہ کا دیدار کر کے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے جلووں کو اپنے چہروں میں جذب کر کے جب ہم حوروں کے پاس جائیں گے تو وہ ہم پر فدا ہوں گی کہ آج تم کہاں سے اتنا حسن لے کر آئے ہو، جو عوام میں جواب یہی ہوگا کہ جس نے تم کو حسن کی بھیک دی ہے ہم اسی بھیک دینے والے کے پاس سے آ رہے ہیں۔ حسن والا نے فرمایا تیرے جلووں کے آگے ہمت شروع بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی، کہ زبان میں سکت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے کیسا مزہ آ رہا ہے، اور آنکھوں میں دم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح دیکھ سکیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کے جیسے اعمال ہوں گے ان کو اتنا اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب ہوگا۔ ذاکر اور غافل گناہگار میں کیا فرق ہے؟ یہاں ذکر اللہ کے بعد ہے فاستغفروا کا ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ ذکر کی برکت سے حضوری نصیب ہوتی ہے اور حضوری کے بعد فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو جلد توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو جلد توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ جو روشنی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں جب ان کا بلب فیوز ہو جاتا ہے تو فوراً پاور ہاؤس کو فون کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے گناہوں کی ظلمت کے عادی نہیں ہوتے، لہذا ان سے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنا نور بحال کرا لیتے ہیں۔ کسی نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت غافل شخص سے بھی گناہ ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر ذاکر اور غافل میں کیا فرق ہوا؟ حضرت نے فرمایا غافل جو ذکر اللہ نہیں کرتا اس کے دل میں پہلے ہی سے ہی اندھیرا ہوتا ہے، یہ جب بدنگاہی کرے گا تو اندھیروں پر اندھیرا چڑھ جائے گا، اس کو توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ سے رابطہ کر کے گویا پاور ہاؤس فون کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور جو ذکر کے چراغ جلائے ہوئے ہیں وہ روزانہ توبہ و استغفار کر کے اپنا نور بحال کرا لیتے ہیں۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس سے جب بدنگاہی ہوگی اور اس کے دل کے نور کا بلب فیوز ہوگا دل میں اندھیرا آئے گا تو اللہ کے پاور ہاؤس میں توبہ و استغفار کے آنسوؤں سے وائرلیس کرے گا کہ اے خدا دل میں اندھیرا آ گیا ہے، جلدی سے دوبارہ روشنی بھی بھیج دیجئے، ہمارے گناہوں کے اندھیرے اپنی رحمت سے دور کر دیجئے۔ ذاکر کو گناہ سے پریشانی ہوتی ہے، غافل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذاکر کو گناہ سے پریشانی ہو جاتی ہے اور غافل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذاکر اور غافل گناہگار میں یہی فرق ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کی لذت میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ جو غفلت سے گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے، یعنی انتہائی غفلت سے گناہ کرتا ہے، اسی لیے اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ذاکر سے گناہ ہوتا ہے تو دھڑکتے ہوئے دل سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا استحضار ہوتا ہے۔ ذکر کے نور کی برکت سے اس کا قلب اندھیرے کا عادی نہیں ہوتا، گناہ کرتے وقت اس کا دل گھبرائے سے رہتا ہے، ہر وقت یہ خوف رہتا ہے میرا انتقال ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، گناہ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ میں کمینہ بند کر رہا ہوں، آپ کو ناراض کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ اس گناہ میں مجھے موت نہ دیجیے، اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیجیے۔ لیکن جو غافل ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں آنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، یہ حضرت والا فرما رہے ہیں۔ لہذا گناہ کی لذت بھی ناقص ہو جاتی ہے اور ناقص مزے کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، توبہ کی توفیق جلد نصیب ہو جاتی ہے، جلد قابل واپسی ہوتا ہے، اور اگر غافل بہت دن تک غفلت سے گناہ کرتا رہے تو ناقابل واپسی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون دوبارہ پڑھتا ہوں کہ غافل گناہگار اور ذاکر گناہگار میں کیا فرق ہے. حضرت نے فرمایا کہ غافل جو ذکر اللہ نہیں کرتا اس کے دل میں پہلے سے ہی اندھیرا ہوتا ہے, یہ جب بدنگاہی کرے گا تو اندھیروں پر اندھیرا چڑھ جائے گا. اس کو توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالی سے رابطہ کر کے گویا پاور ہاؤس فون کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. ایک ایک لفظ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت والا کو مال مل رہا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے بینوں کو سن لو دوستوں, آسمان سے یہ میں اترتی ہے. اور فرمایا کہ شاید ہی یہ کہیں پاؤ گے مضمون. حضرت والا نے فرمایا یہ شاید بھی دعوی توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور جو ذکر کے چراغ جلائے ہوئے ہیں وہ روزانہ توبہ و استغفار کر کے اپنا نور بحال کرا لیتے ہیں. جو اللہ کا نام لیتا ہے اس سے جب بدنگاہی ہوگی اس کے دل کے نور کا بلب فیوز ہوگا, دل میں اندھیرا آئے گا تو وہ اللہ کے پاور ہاؤس میں توبہ و استغفار کے آنسوؤں سے وائرلیس کرے گا کہ اے خدا دل میں اندھیرا آ گیا ہے, جلدی سے دوبارہ روشنی بھیج دیجئے, ہمارے گناہوں کے اندھیرے اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. ذاکر کو گناہ سے پریشانی ہو جاتی ہے اور غافل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ذاکر اور غافل گناہگار میں یہی فرق ہوتا ہے. اسی طرح گناہ کی لذت میں بھی فرق ہو جاتا ہے. جو غفلت سے گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے, یعنی انتہائی غفلت سے گناہ کرتا ہے, اسی لیے اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اور جب ذاکر سے گناہ ہوتا ہے تو دھڑکتے ہوئے دل سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اللہ کا استحضار ہوتا ہے. ذکر کے نور کی برکت سے اس کا قلب اندھیرے کا عادی نہیں ہوتا. گناہ کرتے وقت اس کا دل گھبرائے سا رہتا ہے, لہذا گناہ کی لذت بھی ناقص ہو جاتی ہے اور ناقص مزے کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. توبہ کی توفیق جلد نصیب ہو جاتی ہے, جلد قابل واپسی ہوتا ہے. اور غافل بہت دن تک غفلت سے گناہ کرتا رہے تو ناقابل واپسی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے ذکر اللہ کے بعد فاستغفروا لذنوبہم فرمایا کہ میرے ذکر کے بعد اگر تم کو استغفار کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا ذکر قبول ہے. اگر تم ذکر خوب کرتے رہو لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تو تمہارا ذکر کامل نہیں. ذکر کامل اور مقبول کب ہوگا؟ ذکر اللہ کا مقام تمہیں کب نصیب ہوگا؟ جب تم فاستغفروا لذنوبہم کے مصداق ہوگے, یا اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے. اور استغفار جب کامل ہوگا, جب ثم توبوا الیہ کی مصداق ہو کر آئندہ کے لیے عزم کرو گے اب کبھی گناہ نہیں کریں گے, چاہے ہزاروں دفعہ ٹوٹ جائے, آپ ٹوٹنے کے ذمہ دار نہیں ہیں, توڑنے کے ذمہ دار ہیں. فضل والے نے فرمایا کہ آپ ٹوٹنے کے ذمہ دار نہیں ہیں, توڑنے کے ذمہ دار ہیں. توبہ قصدن نہ توڑیں, ڈٹ کر مقابلہ کریں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے کے وقت پوری ہمت کرو, جان دے دیں گے مگر گناہ نہیں کریں گے. خود ہمت کرو, خدا سے ہمت کی دعا مانگو, اور خاصان خدا سے ہمت کی دعا کی درخواست کرتے رہو, انشاءاللہ سلوک طے ہو جائے گا. فون میں پوچھ لیں والد صاحب. تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. حضرت والا آیت کا انداز دیکھیے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی تم کو معاف نہیں کر سکتا. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ اور کون ہے کون جو اللہ کے سوا تمہیں معاف کرے؟ اللہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی تم کو معاف نہیں کر سکتا. اگر سارا عالم, امریکہ, روس, جاپان, کیا بلکہ بالفرض ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور کتب مل کر کہہ دیں تمہاری بدنگاہی ہم نے معاف کر دی, تو ان کے کہنے سے یہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ فرما دیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں سے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا, تمہارے لیے استغفار کر دیا, تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا بابا آپ نبی تو ہیں مگر خدا نہیں ہیں, بھائی یوسف نے ہمیں معاف کر دیا, بابا نے ہمیں معاف کر دیا, لیکن بابا کے اوپر جو بڑے مالک رب العالمین ہیں اگر انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا تو پھر معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا، لہذا خدا سے بھی معاف کرا دیجئے۔ ایک دفعہ حضرت والد صاحب نے فرمایا، اسی طرح بعض مرتبہ اللہ والے تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس لیے اللہ والوں کو ستانے سے ڈرو، ان کا مذاق اڑانے سے ڈرو، ان پر طنز کرنے سے ڈرو، اور ان کا بات سمجھ میں نہ آئے تو کہو میری عقل کی کمی ہے، مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن بات بالکل صحیح ہو رہی ہے۔ حضرت یعقوب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیسیوں برس تک روتے رہے کہ اے اللہ میرے بیٹوں کی مغفرت کے لیے وحی نازل فرما دیجئے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، بذریعہ وہی آپ کے بیٹوں کی توبہ قبول ہونے کی بشارت آ گئی۔ پھر فقام الشیخ، انہوں نے سب سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا، ثم اخوانہ خلف یوسف، ثم قام اخوانہ خلف یوسف، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مجرم بھائیوں کو کھڑا کیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکاری مضمون سے دعا کروائی، فرمایا آپ سب سے یہ دعا مانگیے، آپ سب یہ دعا مانگیے جس کا مضمون میں آسمان سے لے کر آیا ہوں، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی آخری امید اپنی رحمت سے ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے، اے ایمان والوں کی آخری امید اپنی رحمت سے ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے، آپ کے بعد ہماری کوئی آخری عدالت اور سپریم کورٹ نہیں ہے، یہاں کے بعد مجرم پھر کہیں نہیں جا سکتا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کی فریاد کو سننے والے ہماری فریاد سن لیجئے، یا معین المؤمنین اعیننا، اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد فرما دیجئے، یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والے ہم پر توجہ فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ بس اسی وقت ان کا کام بن گیا اور توبہ قبول ہو گئی، معلوم ہوا ذکر مقبول اسی کا ہے جسے توبہ و استغفار کی توفیق ہو جائے، اور جو گناہوں کو چھوڑ دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا ہم کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، جو قرآن پاک سے ثابت ہے، یعنی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں پر اصرار کی شرعی تعریف۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اس طرح کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ خطا ہو گئی تو سمجھتے ہیں بس میں مردود ہو گیا۔ دوستوں، خطاؤں کا بار بار ہونا مردودیت کی علامت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نقل کر رہے ہیں، گویا اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، ما اسر من استغفر ولو عاد فی الیوم سبعین مرتن، جو استغفار و توبہ کر لیتا ہے اگرچہ اس سے پھر 70 دفعہ گناہ ہو جائیں تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا۔ جو استغفار و توبہ کر لیتا ہے اگرچہ اس سے پھر 70 دفعہ گناہ ہو جائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، بشرطے کہ توبہ کرتے وقت آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ میں جان دے دوں گا مگر گناہ کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اور اللہ والوں سے گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر بھی پوچھتا ہے، اپنے اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، ہماری کوئی سانس گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ اس کے باوجود اگر کبھی سال 6 مہینے میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر سے کمر باندھ لے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستہ سحر ہوئی ہے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستہ سحر ہوئی ہے۔
ماشاء اللہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہتی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے اہل اللہ کی صحبت کی افادیت۔ ارشاد فرمایا کہ ارے اللہ والوں کا بڑا مقام ہے بھائی، بھائی اپنے غلاموں کو بھائی فرما رہے ہیں، اس کی نقل بھی نہیں ہوتی. ارے اللہ والوں کا بڑا مقام ہے بھائی, اولیاء اللہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, قرآن و حدیث کا ضروری علم ان کے سینے میں ہوتا ہے, شریعت اور سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے ہیں, ان کو علم ہوتا ہے کہ کیا سنت ہے کیا نہیں. پیر بننا ایسا آسان تھوڑی ہے کہ پیر کا بچہ پیر ہو جائے. کیا دیکھیں, میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا, آپ کے سامنے ہی کتاب کھولی میں نے. پیر کا بچہ پیر ہو جائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کیا پائلٹ کا بچہ پائلٹ ہو سکتا ہے؟ مثالوں کے بادشاہ, اگر جہاز اڑانا نہ سیکھے کیا حافظ کا بچہ حافظ ہو سکتا ہے اگر قرآن حفظ نہ کریں؟ اسی طرح ولی کا بچہ بھی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اعمال ولایت اس کے اندر نہ ہو. اب اس کو کیسے ولی مان لیں جو نہ نماز پڑھتا ہو, نہ روزہ رکھتا ہو, نہ گناہوں سے بچتا ہو, چرس پیتا ہے, داڑھی منڈاتا ہے, عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے؟ وہ ولی نہیں, شیطان ہے. لاکھ کسی بزرگ کی اولاد ہو, ولی ہونے کے لیے صرف ولی کی اولاد ہونا کافی نہیں, اولیاء اللہ کے اعمال اور اولیاء کے اخلاق ہونا بھی ضروری ہے, اور سنت اور شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے. یہ کون سی کتاب سے لیا ہے؟ اصلی پیری مریدی کیا ہے؟ والدین بیچارے کتنے روتے ہیں کہ ہمارا اولاد عالم بن جائے, حافظ بن جائے, کسی اللہ والے کے پاس وقت لگا لے اور کوئی دین کا شعبہ پڑھ لے, پڑھا لے. لیکن ہم اولاد, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. ہماری دوستیاں, تعلقات, باتیں, گپ شپ, وقت برباد, فلمیں, دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا, اور جو مالدار دوست ہے وہ کھانا کھلاتا ہے, ٹکا ٹک بولتے ہیں شاید اس کو. ایک صاحب تھے, وہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور بیچ میں وہ ٹکا ٹک ٹکا ٹک کی آواز آ رہی تھی, تو میں سمجھ گیا کہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوگا, ظاہری بات ہے ہوٹل پر جو ہوتی ہے فٹ پاتھ. میں پوچھا کہاں ہوں بھائی, تو آئیں بائیں شاید بول دیا. اب ہم کیوں بدگمانی کریں, ہو سکتا ہے اس نے ٹکا ٹکا کیسٹ لگایا ہوا ہوں, آواز میں مزہ آ رہا ہوں. ایک سمجھ تو جاتا ہے نا آدمی. جیسے ہمارے شاہد صاحب ہیں, شاہد صاحب وہ ٹکا ٹکا نہیں, وہ جوسر کا سنا تو پھر مجلس آج کی برخاست. کیسا ملفوظ ہے بھائی, ایک ہے لاکھوں ملفوظ پہ بھاری ہے ماشاء اللہ. دو ظالم کو بھائی خط رکھ دینا بھائی. ایک دوستی گاڑی خراب ہو گئی ہے, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جلدی ٹھیک ہو جائے, اور کچھ دوست راستہ بھٹک گئے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں پہنچ جائیں وہ انشاءاللہ. وہاں کا کیا بتاؤں آپ کو, بس ایک بات بتا دوں ضروری ہے. نماز مغرب میں کچھ دیر تھی, پتا چلا حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم آئے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ. مجھے بڑا رونا جیسا آیا کہ اتنی بڑی شخصیت, اتنے بڑے مفتی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد خاص, حضرت کے خلیفہ, اپنا بڑا ادارہ تخصص کراتے ہیں. بہت رونے جیسا آیا ہوا, تو حضرت تشریف لے آئے, پھر حضرت کلا کے لیے بیٹھے ماشاء اللہ, پھر بہت محبت سے بات کی, میں نے تمہارا سنا میں آ گیا. پھر عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ میرا ایک جگہ بیان تھا, میں بیان میں نہیں گیا, ان کو کہہ دیا کسی اور سے بیان کرا دوں, میں شاید نہیں کرتا, شاید کیا بلکہ یقین. کہ میں نے کہا اعلان ہو گیا تو کیا ہو گیا, دوسرے عالم کو بلا لو, ان سے بیان کرا لو, اور جو الفاظ فرمائے وہ تو میں انشاءاللہ تعالی کبھی اپنے منہ سے ادا نہیں کروں گا, جس کو یاد ہو, جس نے ٹیپ کیا ہو وہ جانے, ان کا کام جانے. میں تو دوسری بات بتا رہا ہوں, اتنے بڑے مفتی, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے کے شاگرد فرماتے ہیں کہ بھائی میں فیروز مہمان سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ حضرت والا ان سے محبت کرتے تھے, اور فیروز مہمان کے ہاتھ اور بازوؤں کو حضرت والا پکڑتے تھے, اس لیے میں آیا یہاں. پھر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو, انسان کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے, انسان ہے نا, کہ پچھلی بار بھی فیروز مہمان اس علاقے میں آیا تھا, یہ بھی ان کا ادب دیکھے. اب ہم بیان جمعہ کا کر کے پھر یو ٹرن کر کے ماری پور سے ہم لوگ آ رہے تھے, تو کہیں بھی ہوتا میں حضرت سے ملتا ضرور, تو میں حضرت سے ملا. ملنے کے لیے گیا تو کس نے کہا ابھی وہ مسجد میں نہیں ہے. میں نے کہا جمعہ کا دن ہے, مسجد میں نہیں ہے. تو کہنے والوں نے بتایا کہ ان کے شیخ ہیں مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم, جمعہ کے دن وہاں جاتے ہیں. بڑا سبق ملا ان کے ادب سے کہ اپنی بادشاہت جمعہ کی چھوڑ کر اور شیخ کے قدموں میں جا رہے ہیں اتنا دور, بادر آباد. بابا براد کو سنائی تھی یہ بات, بابا حیران ہو گئے, بھائی بوڑھے ہیں, خود شیخ ہیں, اللہ والے ہیں, لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, اتنا پڑھنا پڑھانا, تخصص, فتوے دینا, معمولی بات ہے.
لیکن کہا میں پچھلی بار بھی فیروز میمن آئے تھے, ملاقات نہیں ہوئی, اور اس بار ملاقات نہ ہوتی تو شاید ان کے دل میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آ جائے میرے لیے. میں نے کہا حضرت آپ کے ادب کے برابر ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے, اور کچھ باتیں فرمائی وہ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن بس میں بتا نہیں سکتا, یہی لوگ تو اللہ والے ہیں, یہی لوگ تو اللہ والے ہیں.
ماشاءاللہ
عجیب باتیں, جو قریب بیٹھے تھے ان سے پوچھ لیجیے گا کیا باتیں کی. میری غیر موجودگی میں جو جس نے سنا ہوگا, ابھی تو ایسے اس وقت بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فورن ٹیپ. تین لوگ حضرت سے ملنے آئے اہل علم, اور حضرت کے بیت بھی نہیں, تو کوئی حضرت کے لیے بات کر رہا ہے, کوئی اپنی کوئی بات بتا رہا ہے, سمجھ میں کہاں ہے کہ کیسٹ میں, حضرت میر صاحب وہ بھی ٹیپ کر لیتے ہیں. جس کو زبانی یاد ہے وہ تو بتا دیں. چلو آپ بتا دیں, آپ اپنا بتا دو بس کیا ہے. اچھا بھائی مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافی دے دیں, اور رفیق اور آپ لوگ اس کونے میں بیٹھیں گے, مجھے کسی کو بلایا ہے, میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے, پھر آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے. جب تک آپ رفیق میاں سے واش روم کا پوچھ لیں ٹینک والا, تاکہ وہ بھی دیر نہ ہو. 17 ممالک میں 92 جگہ بیان سنا گیا, خواتین کی تعداد 210, اور مردوں کی تعداد ابھی نہیں بتائی. کیا 500 ہوتے ہیں, کیا 5-7-10 تو ہوتے ہیں. واہ ابھی بڑے سیاح ہیں. اچھا بھائی جلدی سے کسی کو آنا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے, بچوں کو ٹافی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.